الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأولين والآخرين وخاتم النبيين الذي سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعاديهم ومنكر فضائلهم من أول ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. درود بيجي محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. ہر وقت زوفشانی کرتا ہے، نورانیت دیتے ہیں، اور قرآن بندگان الہی کو ظلمات سے نور کی طرف لے جاتا ہے. اسی لیے قرآن کا دوسرا نام نور ہے. خدا فرماتے ہم نے نور نازل کیا، ہم نے کتاب نازل کیا، ہم نے اس عظیم کتاب کو امت کے درمیان میں نازل کیا. کیوں؟ لیخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ لوگ جو ہے ظلمات سے نور کی طرف چلے جائیں. تو قرآن حی ہے، قرآن ہر زمانے میں اپنے زمانے کے مصداق کے مطابق تفسیر فرماتا ہے. اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا اللہم صل علی محمد القرآن حی والآیۃ حیۃ، قرآن کی ہر آیت بھی زندہ ہے. لا یموت لا تموت، کوئی آیا مرتی نہیں ہے، کوئی آیا بے حس نہیں ہوتی، ہر دفعہ آیا میں جان ہوتی ہے، اور یہ آیا زندہ ہے، ہر زمانے میں اپنے مصداق کو آیات قرآن ڈھونڈتی ہے. تو آئیں، ہم یہاں پر پہنچے تھے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان نقصان میں ہے. لفظ خسر کے بارے میں، نقصان کے بارے میں آج ہماری گفتگو مکمل ہو جائے گی. اس کے بعد ہم آئندہ جو پانچ دن ہیں انشاءاللہ اس سورے کی باقی جو ہے لفظ لفظ پر ہم جو ہے انشاءاللہ تفسیر اہل بیت کی مدد سے، اور قرآن تو قرآن یعنی تفسیر قرآن بالقرآن کے ذریعے ہم نے کوشش کی ہے ایک آئے کے تفسیر قرآن قرآن کے ذریعے ہو، جس طرح صاحب المیزان محمد حسین طباطبائی نے یہ روش قرآن ایک نیا انداز میں پیش کیا ہے، ایک آئے کو دوسرے آیا تفسیر کرے. ہم نے بھی کوشش کی ہے اس روش سے استفادہ کرے اور علماء کے اس تفسیر سے فائدہ اٹھائے. خسران کیا ہے؟ کون لوگ ہیں خسارے میں؟ خدا نے زمانے پیغمبر لیل اور نہار اور زمانے صاحب العصر والزمان کی قسم کھانے کے بعد فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں ہے. اب ٹو دا پوائنٹ گفتگو کروں گا کون لوگ نقصان میں ہے. تو ایک آیت جو پرسوں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کو تبرکن ذکر کرنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں. وہ لوگ نقصان میں ہیں ان ال یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ. ایمان ایمان والو، تمہارے اولاد اور تمہارے مال تمہیں خدا کے ذکر سے نہ روکے. خدا کے ذکر سے مراد نماز ہے، قرآن ہے، روزہ ہے، عبادت ہے، جماعت ہے، صلہ رحم ہے، والدین کی خدمت ہے، شب زندہ داری ہے. ایسا نہ ہو تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہیں خدا کے امور سے روکا جائے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جن لوگوں کے ساتھ یہ پیش آتا ہے کہ ان کے اولاد مانع بن جاتا ہے، ان کے مال مانع بن جاتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارے میں ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. یہی ایک تو یہ خسارہ. دوسری آیت جو ہم نے عرض کیا اس کے بعد آگے بڑھتے وہ کیا ہے، کون لوگ خسارے میں ہیں؟ ایک تو وہ لوگ جن کی اولاد اور مال ان کو خدا کے ذکر سے روکے. دوسرے، اور سورہ بقرہ کی 121 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جن کے درمیان میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. بعض لوگ تو ایسے ہیں جو قرآن کو خوب پڑھتے ہیں، خوب قرآن پر غور کرتے ہیں، اچھی طرح قرآن پر سوچ کرتے ہیں، حق کا تلاوتہ. ابھی چھٹے امام کی حدیث آپ کی خدمت میں بیان کروں گا حق کے تلاوت سے مراد کیا ہے. جو لوگ اور جن لوگوں کے درمیان میں ہم نے اس عظیم قرآن کو نازل فرمایا، اس عظیم ذکر کو نازل فرمایا، یتلونا حق کا تلاوت ہی، ان کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، صباحاً و مساحاً ان کے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے فرشتے اس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، برکات اس گھر میں نازل ہوتے ہیں، شیطان اس گھر سے چلا جاتا ہے. اور وہ گھر جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو آسمان والوں کو اتنا روشن نظر آتا ہے جس طرح زمین والوں کو ستارے روشن نظر آتا ہے. تو جس گھر میں قرآن کی حق کی تلاوت ہوتی ہے، اولئک یؤمنون بہ، قرآن اس کو ڈگری عنایت فرماتا ہے، یہی تو مومنین ہے. مومن یہی لوگ ہیں جو قرآن کی حق کی تلاوت کرتا ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، لیکن جس نے قرآن کے ساتھ مذاق اڑایا، اس نعمت کو ٹھکرایا، اس کو الماری میں رکھا، اس کو مطالعہ نہیں کیا، اس کے تفسیر کو نہیں پڑھا، اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا، قرآن سے فائدہ نہیں لیا، توحید کا درس نہیں لیا، نبوت کا درس نہیں لیا، قصص انبیاء کا مطالعہ نہیں کیا، حقوق والدین کا مطالعہ نہیں کیا، قیامت کے بحث کو نہ پڑھا، جہنم کے بحوث کو مطالعہ نہیں کیا، عالم برزخ کو نہیں مطالعہ کیا، جنت کی نعمات، مومن کی مندمع علامات، منافقین کی علامات، فاسقین کی علامات، قرآن سے فائدہ نہیں اٹھایا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارے میں. کتنے خسارے والے ہو گئے؟ تین خسارے والے میں نے بیان کیا، دو خسارے والے. ایک جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، یہ لوگ خسارے میں، نقصان میں. اور قرآن نے یہی قسم کھایا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے وہ خسارے میں ہے، قسم ہے زمانے کی جن کی اولاد ذکر سے خدا سے روکے وہ خسارے میں ہے، قسم ہے زمانے کی جن کے مال انہیں ذکر خدا سے روکے وہ خسارے میں ہے. درود بھیجے محمد علیہ وسلم. ماشاءاللہ دوست تو کافی ہے، لیکن تھوڑا اگر جمع ہو جائے، تھوڑا اگر نزدیک ہو جائے میرے لیے آسانی ہو جائے. ماشاءاللہ جو پیچھے وہ تھوڑا آگے تشریف لائے تاکہ محفل قرآن میں بیٹھے نہ بھی. میں ابھی اگر ثواب بتاؤں آپ کو آپ حیران ہو جائیں گے. ایک راوی نے امام پیغمبر، تھوڑا آگے آئے، جو جوان پیچھے ہے وہ آگے تشریف لائے تاکہ میرے لیے آسانی ہو جائے. ضروری ہے خطیب اپنے سامعین کو دیکھے اور سامعین ہمیں دیکھے. جو خود درس میں شامل ہونا، خود آداب محفل، یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے. کسی نے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ میں درس میں جاؤں یا تشییع جنازے میں جاؤں؟ پیغمبر خدا نے فرمایا اگر تشییع جنازہ کرنے والے اور ہے تو تم درس میں جائیں، خدا درس کا ثواب 1000 تشییع جنازہ سے زیادہ رکھا ہوا ہے۔ تو راوی حیران ہوا، مولا 1000 تشییع جنازہ؟ نہیں، یہ تو میں نے کم بتایا، 1000 مریضوں کی عیادت سے زیادہ میں نے ثواب رکھا ہوا ہے۔ راوی حیران ہوا، پیغمبر خدا نے فرمایا 1000 حج اور 1000 عمرے سے زیادہ ثواب رکھا ہوا ہے۔ جب میں حیران ہوا تو پیغمبر خدا نے فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ میزان جہنم اور جنت علم کے معیار پر ہے، جس کو خدا علم نصیب کرے گا اس کو جنت نصیب کرے گا۔ علم اور جہل پر ہے، درس میں جائیں گے تمہارے پاس علم آئے گا تو نور آئے گا، پھر جب نور آئے گا ظلمات سے نکلنے کا راستے کا پتہ چل جاتا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی رمضان مبارک معلوم ہے، تھکے تو نہیں ہیں آپ لوگ؟ جی نعرہ حیدری، ایک نعرے کا جواب بھی دے دے، درود بھیجے محمد و آل محمد۔ دو گروہ بیان، جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا وہ خسارے میں ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قرآن کو چھوڑنے والے نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ جن کے مال اس کو ذکر خدا سے روکتا ہے وہ خسارے میں ہے، جن کے اولاد روکتے ہیں وہ خسارے میں ہے۔ اب چھٹے امام سے سوال کیا، مولا یہ تو بتائیے حق تلاوت سے مراد کیا ہے؟ ہم تو قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں، حق تلاوت سے مراد کیا ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام درود بھیجے، امام نے فرمایا حق کی تلاوت یہ ہے، ایک تو قرآن کی آیت کو ٹھیر ٹھیر کر تلاوت کرے۔ ہم نے دیکھا ہے نا، اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون ان الذین آمنوا، اس طرح تلاوت کرتے ہمارے لوگ۔ قرآن منع کرتا ہے ورتل القرآن ترتیلا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ٹھیر ٹھیر کے قرآن کی تلاوت کرے، ایک ایک لفظ، ورتل القرآن ترتیلا، یہ ہے حق تلاوت۔ بیٹا قرآن پڑھو، جی بابا میں نے قرآن پڑھ لیا، دو منٹ میں میں نے سورہ یاسین ختم کیا۔ بیٹا اس طرح نہیں، قرآن ٹھیر کے پڑھا کرو، اس کے ہر لفظ نور ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا جو ایک حرف قرآن پڑھے گا ایک حسنہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ کل میں نے بتایا حسنہ میں کتنے نیکیاں ہوتی ہیں، ایک حسنے میں 10 نیکیاں ہوتی ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں میرا مراد الف لام را ایک کلمہ ہے، یہ نہیں ہے، الف الگ لام الگ را الگ، 30 حسنہ، 3 حسنہ اور 30 نے کیا۔ تو آپ قرآن کی تلاوت ترتیل سے کیا کریں؟ بیٹے سے کہے بیٹا، اور اپنے خود والد قرآن کی تلاوت کرے تاکہ بچے کرے حق کا تلاوت۔ امام مجتبی علیہ السلام کی تلاوت کی آواز، امام مجتبی اپنے گھر کے کھڑکی پر صبح سویرے نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے تھے، کہتے تھے لوگوں کا اتنا مجمع ہوتا تھا سننے کے لیے گلیوں میں، امام جب دیکھتے تھے راستہ بند ہو گیا تو امام اٹھ کے چلے جاتے تھے تاکہ لوگوں کو مشکل نہ ہو جائے۔ اس طرح امام سجاد کی تلاوت کی آواز باہر تک آتے تھے اور لوگ سنتے تھے۔ اہل بین نے قرآن کو زندہ کیا، میں نے کل بھی عرض کیا نو کے نیزے پر نوع بشریت میں کسی نے قرآن کی تلاوت نہیں کی سوائے حسین ابن علی علیہ السلام کے۔ ظاہراً شہید ہونے کے بعد قرآن کو اس طرح زندہ کرنا چاہیے۔ ایک حق تلاوت کیا ہے؟ ٹھیر ٹھیر کے تلاوت کرنا۔ دو، اور سمجھنے کی کوشش کرنا۔ میں آپ سے نہیں کہتا ہوں تفسیر میزان پڑھو، آپ گئے مولانا صاحب ہم نے کیمسٹری پڑھائے، ہم نے ڈاکٹری کیے، ہم نے طب پڑھائے، ہمیں تفسیر میزان، میں یہ نہیں کہتا آپ سے، لیکن اردو ترجمہ تو پڑھ سکتے ہیں نا، کوشش کرو۔ جو پڑھے لکھے بندہ ہے وہ ترجمہ پڑھو، جو اس سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں وہ تفسیر قرآن پڑھو، جو اس سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اس کو بلاغت پڑھے، پھر وہ عربی نحو قواعد پڑھے، ہو جتنا ہو سکے اس فیضیان الہی، اس چشمہ رحمت سے استفادہ کرے اور فائدہ اٹھائے. دو، حق تلاوت دو ہو گئے. تیسرا کیا ہے؟ اس کے احکام پر عمل کرنا. قرآن عمل کے لیے آیا ہے، قرآن میتوں کے لیے نہیں آیا ہے، اگرچہ میت کے لیے فائدہ ہے، ضرور ہے. عمل کرنا، عمل کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں ٹائم پر نماز پڑھو، ٹائم پر نماز پڑھے. کتب علیکم الصیام، روزہ رکھو، روزہ رکھا دو. لبیک یا اللہ، حج کرو، حج کرے. عبادت کرو، عبادت کرے. قرآن نے جو حکم دیا کرے. حق تلاوت سے مراد ترتیل سے تلاوت کرنا ایک، سمجھنے کی کوشش کرنا دو، اس کی جس سے قرآن نے منع کیا ہے اس سے ڈرنا تین. ہاذہ جہنم اللتی کنتم توعدون، یہ وہی جہنم ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے. آیت اللہ جعفر ششتری ممبر پر گئے اور ہزاروں کا مجمع تھا، توجہ ہے آپ کی، ہزاروں کا مجمع تھا، اور انہوں نے کہا بھائی کہیں پہ آگ لگ گئی ہے، مجھے جلنے کی بو آ رہی ہے. یہ کہنا تھا، پورا مجمع اٹھا، کہاں آگ لگے، کہاں آگ لگے، پورا پراکندہ ہویا. کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. سب بیٹھ گئے. کہا جعفر ششتری نے کہا آگ لگ گئی، تمہیں یقین آیا؟ خدا کہتا ہے ہاذہ جہنم، یہ جہنم ہے، تجھے یقین نہیں آ رہا؟ درود بھیجے محمد آل محمد. ابھی میں آپ کو کہوں یہاں پہ آگ لگ گئی، آپ صحیح اٹھیں گے، بولا سب کہاں لگ گئی، میرے بات پر تو آپ کو بھروسہ ہے. وہ رب ذوالجلال فرماتا ہے ہاذہ جہنم اللتی کنتم توعدون، یہ وہی جہنم ہے جس سے تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا. تو قیوم، جس جہنم کا جو ہے اندن انسان ہوگا. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر سے ٹیک لگا کر اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، پتھر کے رونے کی آواز آئی، پیغمبر اٹھ گئے. پتھر کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں رو رہا ہوں. بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم احمد مختار نے تجھے ٹیک لگایا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اسی لیے رو رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایک شکایت کرنی ہے. کہا اے پتھر کیا شکایت؟ اللہ اکبر، یہاں سے اندازہ لگاؤ آپ کا بصیرت اور ہمارا بصیرت کہاں، اس پتھر کی بصیرت کہاں ہے. کہا قرآن میں ایک آیہ نازل ہوئی ہے جس کے بعد سے میں رو رہا ہوں. کہا کون سی آیت؟ کہا وقودہ الناس والحجارہ، اس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا. انسان تو گناہ کرتا ہے، بتاؤ پتھر کیوں ہوگا؟ مجھے کیوں جہنم میں جلائے گا؟ درود تو بھیجے محمد و آل محمد، مجھے کیوں جلائے گا؟ پیغمبر خدا نے اس پتھر پر اپنے دست مبارک کہا وہ تم نہیں ہو. کہا اے پتھر تمہیں مبارک ہو، تمہیں قرآن کی آیت کا پتہ چل گیا. کس نے بتایا پتھر کو قرآن میں آیت نازل ہوا ہے؟ اب سچ ہوا، اب اس آیت کو آپ نے ہضم کر لیا. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ آیت یقین ہو گیا نا. اگر ہم اس قرآن کو اس پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ ریزہ ریزہ ہوتا خشیت الہی سے. وَنَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم نے انسانوں کو اس طرح مثال پہ. پتھر نے رویا اور علی کے پاس، پیغمبر کے پاس شکایت کی. پیغمبر خدا نے فرمایا یہ تم نہیں ہو، یہ خدا نے ایک مخصوص پتھر رکھا ہوا ہے، وہ پتھر ایندھن میں جب جہنم کا ایندھن ہوگا، تم نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسی پتھر نہیں ہے، تم سب ہماری ولایت کی اقرار کر رہے ہو، خدا تمہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا. اس سے اس پتھر کو سکون مل گیا. جی، پس کا مطلب ہے قرآن سمجھتا ہے کون حق تلاوت کیا ہے. جو قرآن، امام علیہ السلام فرماتے حق تلاوت، ایک تو ٹھہر ٹھہر کے مطالعہ کرو، ایک دوسرا جو ہے تم جو ہے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرو، دو تیسرا قرآن نے جس سے ڈرایا ہے اس پر ڈراؤ، ڈرو. تین. چوتھا احکام پر عمل کرو پانچ. چوتھا اس کے قصوں سے عبرت حاصل کرو, جو قصے سے قرآن ہے اس سے عبرت حاصل کرو. یوسف کا قصہ ایسے ڈائجسٹ کی طرح قرآن نہیں, یوسف کے قصے سے قیامت کے دن گناہگار سے پوچھا جائے گا تم نے گناہ کیوں کیا, گناہگار کہے گا پروردگار تم نے مجھے خوبصورت خلق کیا, اور جب خوبصورت خلق کیا میں نے گناہ کیا, اس وقت یوسف کو بلائے گا بتاؤ یوسف خوبصورت ہے یا تم خوبصورت ہو. اس وقت یوسف کی نور یوسف کی روشنی پورے قیامت کو روشن کریں گے. اس وقت کہیں پروردگار وہ تو ہم تو ان کے پاؤں کے خاک کے برابر نہیں ہے. کہا یوسف نے کہا لو ان النفس لمارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, خدا سے ڈر گیا اس نے اپنے دامن کو بچایا. خدا در قصص انبیاء سے فائدہ اٹھانا اور اس کے امر کو تکمیل کرنا اور اس کے جو ہے قرآن کے نواحی سے باز آنا, یہ ہے حق تلاوت. اگر کسی نے قرآن کے ساتھ اس طرح تلاوت نہیں کیا فاولائک هم الخ سرون. درود بھیجے محمد آل محمد. سورہ آل عمران آیت نمبر 75 میں بھی خسران والوں کی علامت بیان کی ہے. تھکے تو نہیں ہے؟ اگر آپ تھکے تو میں یہاں پہ بریک لگاتا ہوں, ختم. صلی اللہ محمد. لیکن آواز اونچی آواز میں پڑے تو مجھے پتہ چل جائے گا. اچھا پہلی آیت تھی سورہ مائدہ آیت نمبر 5. اب جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں سورہ آل عمران آیت نمبر 75. اس میں بھی خسران کے لفظ کا خدا نے شرح بیان کیا کون خسارے میں ہے. وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلْ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ترجمہ, جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہے اور دین کو بڑا پسند کرتا ہے, ایک تو خدا اس کے تمام عبادت کو حبط کرے گا, کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا, اور آخرت میں یہی لوگ خسارے میں ہوں گے. میں نے دیکھا ہے دبئی میں ایک لڑکا تھا جس کو مسیحی بہت پسند تھا, اور مجھے آ کے کہتے ہیں مسیح بھی اسلامی ہے, مسیحیت بھی اسلام کا ایک مکتب ہے. میں نے اس کو یہی آئے قرآن کی اس کو تلاوت کیا کہ کہا بھائی تمہیں اپنا مذہب تو مزہ نہیں آتا ہے, دوسرے مذہب کی طرف رغبت کرنا یا یہودیت کی طرف رغبت کرنا, یہودی اچھا لگنا, ان کے جو ہے ان کے طرز زندگی اچھا لگنا. جی رہبر معظم سے کسی لڑکے نے سوال کیا میں بال چھوڑا ہوا ہوں میرا بال چھوڑنا کیسا ہے, تو رہبر نے مسکرا کر بھائی بھائی بال جو تمہیں جوانوں کے بال زینت ہے تو اللہ کی نعمت ہے, کوئی بات نہیں تم نے بال, لیکن یورپ کی تقلید میں نہ چھوڑنا, اللہ کی نعمت سمجھ کر تم نے تھوڑا چھوڑے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن یہ نہیں کہ تم نے جو یہودیوں نے چھوڑا ہے. آج کل جو شیطانی جو علامتیں ہیں وہ کہتے ہیں بالوں کو شیطان کی علامت روایت میں بیان کیا ہے, تو آج کل وہی ماڈل آ رہا ہے یہ سب. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب بڑا مزہ آنا شروع ہوتا ہے اس کو. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء, یہود اور نصارا سے دوستی نہیں کرنا, اور دوستی کیا تو کیا ہوگا تم بھی یہود اور نصارا کے حکم میں چلا جائے گا. یہود اس طرح پیغمبر سے ضد کرتا ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, اے رسول کبھی یہ یہود تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک تم یہودی نہ بن جائے. اس طرح يعرفونه كما يعرفون ابنائهم, ایسا نہیں ہے یہودی تجھے نہیں جانتا ہے وہ اپنے بچوں کی طرح تجھے جانتا ہے, یہ قرآن فرماتا ہے. ہم اپنے بچوں کی طرح پیغمبر کو جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں. بھائی درود تو بھیجے کیوں پریشان ہو گئے؟ ہم اپنے بچوں کی طرح پیغمبر کو نہیں جانتے خدا فر, لیکن یہودیوں کا بڑا مطالعہ ہے پیغمبر کے بارے میں, اور یہودی 600 سال پہلے جا کر مدینہ میں بس گئے, اور زندگی کے کیوں محمد کے انتظار میں, وہ آئیں گے تو نعوذ باللہ اس کو قتل کر ڈالیں گے. انہوں نے تورات و انجیل میں پیغمبر کی صفات بیان کی. قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, وہ تجھے اس طرح جانتے جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں. آپ جانتے ہو پیغمبر کو اپنے بچوں کی؟ نہیں. ایک بچے کی تمام تمام ڈیٹا ہمارے سامنے ہوتا ہے، ایک بچے کی تمام خصوصیت والدین کے سامنے ہوتا ہے، پیغمبر کی تمام خصوصیت ہمارے سامنے میں ہے اور ہم مسلمان ہیں. کہتے ہیں یہی لوگ خسارے میں ہیں. قرآن فرماتا ہے جو لوگ اسلام کو پسند نہیں کرے، اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کو پسند کرے، اولئک هم الخاسرون. ایک اور آیت سورہ مائدہ کی، یہ لوگ بھی خسارے میں. کون؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا. اللہ اکبر. خدا نہ کرے حسد ہمارے دلوں میں آ جائے، خدا نہ کرے صفات رذیلہ آئے. آدم کے دو بیٹے تھے، یہاں پہ بھی خسرا خسارے کی بات آ رہی ہے. ایک بیٹے تھا قابل، ایک بیٹا تھا حابل. حابل متقی بندہ تھا، ولی خدا تھا، اور قابل گناہگار تھا. دونوں نے قربانی، اللہ نے کہا قربانی پیش کرو، تو اللہ نے حابل کی قربانی کو قبول کیا، قابل کی قربانی کو قبول نہیں کیا. تو قابل حسد میں آ کر کہا میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا. یہ زمین پر پہلا قتل کا سوچ ہے، یہ زمین پر پہلا قتل کا سوچ ہے. اسی لیے خدا فرماتے من قتل نفسن، جو ایک بندے کو قتل کرے گا گویا اس نے پورے دنیا کو، کائنات اور نسل کو قطع کیا. کیوں؟ ایک بندے کا نسل لاکھوں میں چلا جاتا ہے. یہاں پر آیا حضرت قحابل نے کیا جملہ فرمایا، بھائی ہے دونوں، حسد میں آیا، کہا تم اگر میرے قتل میں ہاتھ بڑھاتے ہو میں کبھی تمہارے قتل میں ہاتھ بڑھا ہی نہیں سکتا. کیوں؟ خود میں تقوی اختیار کر چکا ہوں اور میں خدا سے ڈرتا ہوں. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں خدا سے ڈرتا ہوں. آج کل بھائی بھائی سے حسد کرنا شروع کرتا، بھائی کا حقوق لیتا ہے، یہ جھگڑا وہاں سے شروع ہوا. اگر ایسا شروع کرے تو ایک نے دوسرے کو، قابل کے دل میں وسوسہ آیا کہ حابل کو قتل کرے، حابل نے قتل، قابل نے حابل کو قتل کیا. خدا فرماتا ہے فاصبح من الخاسرین، صبح ہوا نقصان کھانے والوں میں سے ہوا، کہا قابل بھی خاسرین میں شامل ہوا اور پشیمان ہو گیا. لیکن اس پشیمانی کا کوئی فائدہ نہیں تھا اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد. درود بھیجے محمد و آل محمد. بس میں خلاصہ کرتا ہوں کچھ دقائق کے بعد. ایک اور قرآن میں آیت ہے جو آج کل کے موضوع پر بھی فٹ آتا ہے، ہمارے اور آپ کے زندگی پر. تو یہ بھی خاسرین میں سے ہے، یہ بھی نقصان والا. آج میں فقط خاسرین کے ٹاپک بولوں گا اور تین چار اور دو تین اور آیت ہے، اس کے بعد میں ختم کروں. دیکھو ہمیں فطرت شناس ہونا چاہیے. خدا گواہ کوئی قرآن نازل نہ ہوا ہو، کوئی پیغمبر نہ آئے ہو، کوئی رسول نہ آئے ہو، آپ کی فطرت خود پیغمبری ہے. اگر کوئی اگر فطرت سے پوچھا جائے تو فطرت کوئی گناہ نہیں کرتا ہے. ہم نے اپنی فطرت پر عمل نہیں کیا. ایک مچھلی ہے، کہہ رہے وہ مچھلی مصر کی بحر سے نکلتا ہے 2000 کلومیٹر، 5 سال کے بعد 2000 کلومیٹر چلتے ہیں بحر اوقیانوس سے لے کر بحر قلزم سے لے کر. ایک درود بھیجے محمد آل محمد. جی یہ مچھلی جو ہے مصر سے نکل کر بحر روم میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر بحر روم سے بحر قیانوس میں 2000 کلومیٹر سفر کرتی ہے. فطرت کے مطابق اس کے اندر ایک وحی ہے، الہام ہے، وہ اس الہام سے فائدہ اٹھاتی ہے. مچھلی، ایک مچھلی اپنے الہام سے فائدہ اٹھائے انسان کے لیے تو ہزاروں الہام کے دروازے ہیں. اور وہ 2000 کلومیٹر سفر کرتی ہے، کہاں جاتی ہے؟ برمودا کے قریب گہرے سمندر میں. وہاں پر نمک کی مقدار جو ہے 35% نمک کی مقدار ہے پانی میں، 1200 فٹ ہے. اس کا انڈا جب تک 35% پانی میں نمک نہ ہو اور 1200 فٹ نہ ہو، اس کے انڈے بچے نہیں دیتے. اس لیے وہ اپنے نسل کو بڑھانے کے لیے مصر کے بحر سے نکل کر اوقیانوس، یورپ کے اوقیانوس میں جالتا ہے، وہاں سے امریکہ
اور افریقہ کے مچھلیاں آتے ہیں, یہ نر ہوتے وہ مادہ ہوتے ہیں, وہاں پہ ان کی ملاقات ہوتی ہے اور یہ مچھلیاں مر جاتے ہیں جو یہاں سے گیا تھا. جب ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچوں نے فطرت کے مطابق اپنے ماں کی سرزمین کو ڈھونڈنے دوبارہ یورپ چلے جاتے ہیں. یہ فطرت. حضرت سلمان سے پوچھا گیا, پیغمبر کے آنے سے پہلے تم کیا کرتے تھے؟ کہا میں نے کبھی گناہ نہیں کیا. درود بھیجے محمد حال محمد. بھائی سستی تو ہے لیکن ایک اونچی آواز سے درود بھیجے تاکہ مجھے بھی حوصلہ افزائی ہو. واجل فرجہم. دیکھیں ایک مچھلی نے اپنی فطرت پر عمل کیا, سلمان فارسی نے بھی اپنی فطرت پر عمل کیا. سلمان نے 250 سال زندگی کی, کتنے سال؟ پیغمبر کی عمر تو 63 سال ہے. بھائی اس سے پہلے یہ زردوش تھا, کیا تھا کیا, کوئی نہیں تھا, یہ موحد تھا. کیوں؟ جب اسے پوچھا گیا تم بالغ ہو گیا تم نے گناہ کیا, کہا نہیں, میں جب سے پیدا ہوا ہے میں نے کوئی صفات رذیلہ انجام نہیں دیا. تبھی تو سلمان من الاہل بیت میں شامل ہو گئے نا. پوچھا گیا کیوں, کس نبی کے تبلیغ سے؟ کہا کوئی نبی نہیں تھا, کوئی قرآن نہیں تھا, میرے اپنے میں ایک فطرت ہے, میرے اپنے عقل سے میں نے کام لیا. جب کوئی نامحرم لڑکی ادھر سے آتی تھی تو میرا دل چاہتا تھا, نفس کہتا تھا اس کو دیکھے, تو میں سوچتا تھا یہ لڑکی یا کسی کی بیٹی ہے یا کسی کی بہن ہے یا کسی کی بیوی ہے یا کسی کی ماں ہے. اگر کسی کی بیٹی ہے تو اس کا باپ ناراض ہو, اگر کسی کی بہن ہے اس کو بھائی ناراض ہوگا, اگر کسی کے وائف ہے اس کا شوہر ناراض ہوگا, اگر کسی ماں ہے تو اس کے بچے ناراض ہوں گے. میں سوچتا تھا میری لڑکی کو کوئی دیکھے تو اس وقت میں ناراض ہوں گا, بس میں نے نامحرم کو دیکھنا چھوڑ دیا. میں نے جھوٹ نہیں بولا اس لیے جب کوئی بندہ مجھے جھوٹ بولتا تھا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا, تو میں نے سوچا میں بھی جھوٹ بولوں تو کسی کو اچھا نہیں لگتا ہوگا. میں نے کسی کی غیبت نہیں کی اس لیے کہ غیبت کرنا میری کوئی بدگوئی کرتے تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا, اس لیے میں نے کسی کی غیبت نہیں کی. اسی لیے سلمان فارسی اس مقام پر پہنچا کہ پیغمبر فرماتے ہیں اگر ابی ذر سلمان کے علم سے آگاہ ہوتے تو ابی ذر کافر بن جاتا. بھائی سلمان ابی ذر جو ہے, ابی ذر سلمان کے, ابی ذر گیا سلمان سے ملنے کے لیے, علم کی ڈگری ہوتی ہے. ابو ذر بھی بڑی شخصیت تھی لیکن وہ سلمان کے برابر نہیں تھا. کیوں؟ سلمان نے فطرت سے فائدہ اٹھایا تھا. آپ اور ہم فطرت سے فائدہ نہیں اٹھاتے. فطرت سے فائدہ اٹھاؤ, عقل سے فائدہ اٹھاؤ. عقل اور فطرت باطنی قرآن کے مطابق ہے. اللہ نے اتسامو انک جرم صغیر, کیا تم چھوٹا سا لوتھڑا نہیں؟ وفی کنتبا عالم الاکبر, تمہارے اس انسانی باڈی میں خدا نے پورے نظام کائنات کو رکھا ہوا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اسی لیے جب حضرت ابی ذر حضرت سلمان کے پاس گیا, بھائی اس وقت کیا ہے, برتن میں جو ہے دال پک رہے ہیں. حضرت سلمان, حضرت ابی ذر نے پوچھا بغیر آگ کے یہ ابل رہے یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا سلمان نے کہا آگ چاہیے تمہیں؟ ہاں. ایک لوہے کو اندر ڈال دیا, آگ روشن ہو گیا. حضرت ابی ذر ڈر گئے یہ کیا بات ہوگی, دوڑتا ہوا پیغمبر خدا کے پاس گیا, یا سلمان عجیب کام کر رہے ہیں, بغیر آگ کے پہلے جو ہے برتن میں جو ہے وہ دال پک رہے ہیں. میں نے کہا یہ کہ بغیر آگ کے, کہا آگ چاہیے کہ ایک لوہا اٹھایا لوہے کو ڈال دیا, لوہے سے آگ بھڑکنا شروع ہو گیا. کیا جاؤ اور دیکھو اور بھی کچھ کام کرتا ہوگا. ابی ذر دوبارہ باقی آیا تو کہتے کہ ابلتا ہوا برتن میں دال پک گیا ہے. ابی ذر نے کہا دال پک گیا ہے؟ کہا ایسے ہی ہاتھ ابلتے ہوئے دال میں ہاتھ ڈال کے اس طرح ڈال کر دیا, بسم اللہ کھاؤ. کہا بھائی یہ کیا تمہارا ہاتھ جلتا نہیں؟ اتنے میں جو ہے برتن جو الٹا گر گیا. تو حضرت ابی ذر نے کہا اے دیکھو سارا سالن گر گیا. کہا ایک قطرہ بھی نہیں گرا. اٹھایا دیکھا کوئی قطرہ ہی نہیں گرا. بھائی یہ جو علم پیدا کیا ہے یہ خاسرین میں نہیں تھے سلمان, کیوں اس نے فطرت سے فائدہ اٹھایا. لیکن نقصان میں کون ہے؟ وہ لوگ جس نے ابھی جو میں آئے شریفہ کی تلاوت کی کہ حضرت آدم قابل اور حابل, حابل نے اپنی فطرت سے فائدہ اٹھایا, قابل نے فطرت کو ٹھکرایا. حابل نے کہا میں کبھی حسد نہیں کروں گا, قابل نے حسد کیا. اگر تھکے نہیں ہیں تو ایک اور آیت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, کون خسارے میں ہے جو آیت میں نے کہا آپ اور ہمارے زمانے کے مطابق ہے. ابھی میں کہتا ہوں آغا صاحب نکلے گھر سے نکلنا پڑے گا, کہا مولانا صاحب آپ جاؤ لڑو کام صاحب کرو, ہمارا تو بزنس کا مسئلہ ہے نوکری کا مسئلہ ہے اور ہم تو فارغ نہیں ہیں, ہمیں 9 گھنٹے تو ہم ڈیوٹی دیتے ہیں, 5 گھنٹہ بچوں کے پاس ہے, ہمارے پاس اسلام میں لے جہاد کے لیے ہمارے پاس نکلنے کے لیے کوئی ٹائم شائم نہیں ہے. بھائی مر رہے ہیں, کوئٹہ میں جنازے نکل رہے ہیں, کراچی میں ہر روز مارے جا رہے ہیں, پارے چنار میں 1800-1900 بندے قتل ہو گیا ہے, اور میں ڈیرہ اسماعیل خان گیا تو 600 سے زیادہ جوان قتل ہو گئے, گلگت میں قتل ہو رہے, ہر جگہ. بھائی متحد تو ہو جاؤ, ہم مختلف ٹکڑوں میں بانٹے ہوئے ہیں, کوئی کسی تنظیم میں ہے, کوئی کسی تنظیم میں ہے, کوئی کسی امامبارگاہ میں, کوئی کسی مسجد میں ہے, کسی کا کہیں دکان ہے, کسی کا کہیں دکان ہے, لیکن دشمن کا ایک ہی مقصد ہے, امریکہ اسرائیل اور تکفیری گروپ سعودی عرب کے پیسے سے آپ کے جوانوں کو چھلنی کرتا ہے, چاہے وہ تنظیمی جوان ہو, چاہے وہ تحریکی جوان ہو, چاہے وہ کسی تنظیم سے ہو, چاہے وہ مسجد ہو, جس کے دل میں علی کی محبت ہے اس کو قتل کرنے کے لیے دشمن دماغ ہے, لیکن علی والے متفرق ہیں. لوگ خدا کہتے ہیں یہی لوگ خسارے میں, درود بھیجے محمد و آل محمد. آیت سنیں پہلے, سورہ مائدہ آیت نمبر 21, حضرت موسیٰ نے بڑی مشکل سے اپنی قوم کو فرعون کے ہاتھ سے نجات دلایا, دلانے کے بعد قوم تو حضرت موسیٰ کی قوم کی بات تو کچھ اور ہے, اسی لیے حضرت موسیٰ کا نام 100 دفعہ قرآن میں ذکر ہے. کتنے دفعہ؟ سورہ بقرہ بھی موسیٰ کا قصہ ہے, سورہ بنی اسرائیل بھی موسیٰ کا قصہ ہے, کوئی کم سورہ ہوگا جس میں خدا نے موسیٰ کا ذکر نہیں کیا ہو. وہ کلیم اللہ موسیٰ جو عظیم نبی تھے, چونکہ ان کی قوم ہی ایسی قوم تھی اور سخت ترین قوم کے سامنے خدا نے حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا, اس لیے حضرت موسیٰ نے پہلے ان کو فرعون سے نجات دلایا, دلانے کے بعد مصر کی حکومت انہیں دی, شام کی حکومت دی, پھر انہیں طرح طرح کی نعمتیں نازل کی, دریائے نیل کو انہیں ان کے لیے معجزے کے طور پر کر لیا. اب وادی فاران پہنچ گئے تو حضرت موسیٰ نے کہا مجھے وہی نازل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے, میں نے اتنی خدمت تو تمہاری کی ہے, تورات تم پر نازل, تورات تم تک پہنچایا, تمہیں یہود تمہیں فرعون کے ظلم سے چنگال سے نجات دلایا, اب ایک اور حکم ہے خدا کا, خدا نے مجھ سے کہا ہے اپنے قوم کو لے جاؤ بالوادی المقدس مسجد اقصی کی طرف بڑھو, یہی فلسطین ہے جہاں پر قبضہ کرنے کا حکم ہے, چلے. تو قوم نے کہا ہم اپنے 12 لیڈر کو بھیجتے ہیں, وہ حالات اور سیاست کو دیکھ کے آئیں گے, اگر انہوں نے اوکے کیا تو ہم آپ کے بات کو مانیں گے, اوکے نہیں کیا تو ہم ذرا تجدید نظر فرمائیں. جی کلیم اللہ کے سامنے جرات دیکھو, 12 بیجے اس میں سے ایک حضرت یوشع تھا اور اس کا نائب تھا, 10 دوسرے لیڈر تھے, 10 کے 10 ان کے جرنلوں نے اوکے رپورٹ نہیں دیا, کہا ہم نہیں لڑ سکتے, سوائے حضرت یوشع اور ان کے نائب انہوں نے کہا لڑنا چاہیے, خدا کے حکم مانا چاہیے. حضرت موسیٰ قوم کے پاس آئے, کہا بھئی لڑو, کہا نہیں سر اب ہم میں لڑنے کی کوئی ہمت نہیں ہے, اذهب انت وربک فقاتلا, آپ اور آپ کا رب ذرا جاؤ مقدس توا میں لڑو دشمن سے, ان کو نکالو, جب فتح کی خبر آئی تو ہم آہستہ آئیں گے آپ کے پیچھے. بھائی درود تو بھیجے, ٹائم ختم ہو گیا, بس میں نے تفسیر کو کلوز کیا, ٹائم ختم ہوا. حضرت موسیٰ نے ایک جملہ کہا, پروردگارا اس ظالم قوم سے مجھے نجات دو, فرق بین القوم, مجھے اپنے قوم سے جدائی چاہیے. حضرت موسیٰ اسی کے 40 سال خدا نے اس قوم پر عذاب نازل کیا, یہ فاران کی طرف نہیں بڑھے, اس وقت تک عذاب نازل کرتا رہا جب تک یہ 10 بندہ جرنل جنہوں نے دھوکہ کیا تھا ان کو قتل نہ کیا جائے. جب یہ 10 بندے مرنے تک 40 برس گزر گیا اور حضرت موسیٰ اسی پریشانی میں ڈیتھ ہو گیا, دنیا سے چلا گیا, لیکن اردن کو انہوں نے فتح کیا تھا. اردن کے فتح کے بعد حضرت موسیٰ دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد 40 برس کے بعد یوشع نے دوبارہ جوانوں جدید جو جوان آئے ان کے ذریعے مقدس کو فتح کیا. قرآن کیا فرماتا ہے, یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. اے میری قوم, موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا, خدا کا حکم ہے فلسطین کی طرف بڑھو, ولا ترتدوا على ادبارکم, اپنے پہلے کیے ہوئے کاموں کی طرف نہ پلٹنا, دوری اختیار نہیں کرنا, اگر تم آگے نہیں بڑھو گے فتنقلبوا خاسرین, تم خسران میں ہے, تم نقصان میں کھا گئے,
نقصان ہو گیا انہیں.
ابھی ہمارے بھی یہی صورتحال ہے, قرآن زندہ ہے نا, مردہ تو نہیں ہے. اگر ہم ملیں گے, متحد ہو جائیں گے, پیسہ ایک مرکز پر جمع ہو جائے, اگر 5 کروڑ بندہ ایک ایک روپیہ صدقہ نکالے تو 5 کروڑ روپیہ ایک دن میں جمع ہوگا.
درود تو بھیجے محمد علیہ وسلم.
اگر 1 کروڑ بندہ, 1 کروڑ بندہ ایک ایک روپیہ مہینے میں دو تو مہینے میں آپ کی بجٹ 1 کروڑ ہوگا. لیکن خدا نے خمس کا نظام, زکات کا نظام رکھا ہے, نکالتے کون ہے, کرتے کون ہے؟ علماء میں اختلاف, ذاکر میں اختلاف, نوحہ خان میں اختلاف, مسجدوں میں اختلاف, ہر ایک. تو پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا, وادی فاران میں 40 برس دہشت گردی کا شکار ہونا پڑے گا. میں نے کل عرض کیا یہ دہشت گردی کیوں ہوتی ہے, ایک تو انٹیلیجنس کی غلطی ہے, ایک تو گورنمنٹ کی غلطی ہے, ایک تو ہماری بھی تو غلطی ہے. ہماری کیا غلطی ہے؟ میں نے وہ قرآن کی آیت, بس یہ آخری آیت ہے, آپ کو سنایا تھا اس دن, میں نے سنایا تھا, ابھی میں تکرار کرتا ہوں. قرآن فرماتا ہے, ضرب اللہ مثلا قرية, خدا نے ایک شہر کی مثال پیش کرتے ہیں, مطمئنتن, اس شہر کے لوگ بڑے پرسکون سے بیٹھے ہوئے تھے. یہی کراچی ہے نا, 20 سال پہلے پرسکون تھا نا یا نہیں تھا؟ مجھے یاد ہے اسی کراچی میں کہ بھائی غریب سے غریب آدمی بھی 4 روپے پہ کھانا کھا لیا, 5 روپے کھانا کھا گیا, کوئی مسئلہ نہیں. 20-25 سال پہلے امن امان تھا. قرآن فرماتا ہے, میں مثال پیش کرتا ہوں تمہیں ایک ایسے شہر کی, مطمئنتن, یا امنو, اس شہر میں امن تھا, لوگ اطمینان سے تھے, رشتہ داری کا صلہ رحم کرتے تھے, ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے, ہمسائے کے حقوق خیال کرتے تھا, امنتن, پر امن بھی تھے, یاتی رزقھا من ہر جانب سے, رزق بھی آتا تھا, سمندر پار پاس ہے, رزق آتا تھا, لوگ کھاتے تھے, آرام سے تھے. ایک دفعہ ان لوگوں نے ایک کام کیا, ان لوگوں نے کفران نعمت شروع کیا. کفران نعمت شروع, قرآن کہتا ہے شہر کی امن کب برباد ہوتے ہیں؟ جب کفران نعمت کرے, جب قتل, فاخا فاسا, تو خدا فرماتے تو میں نے کیا کیا, تو خدا نے اس قوم کے لیے جوع والخوف, دہشت گردی اور خوف کو اس قوم پر مسلط کر دیا اس کے کفران نعمت کی وجہ سے. قرآن بھی ایک نعمت ہے, اگر قرآن سے کفران نعمت کرو گے تو ہمیں عذاب کا منتظر رہنا ہے. بس گفتگو کو میں نے سمیٹ لیا, عرض کیا کہ قرآن اگر اہل بیت سے نہ لیں وہ لوگ بھی خسارے میں ہیں. قرآن کو اہل بیت سے لینا ہوگا, چونکہ اس کا مفسر کسی محقق نے کیا خوب کہا, اگر قرآن کو جمع کر کے مجسم کیا جائے تو علی ابن ابی طالب بن جائے گا, اگر علی کو کھول کے پڑھنا چاہیے تو قرآن بن جائے گا, علی ابن ابی طالب کو کھولے تو قرآن بن جائے گا, علی کو جمع کرے تو, قرآن کو جمع کر تو علی ابن ابی طالب بن جائے گا اہل بیت. یہی وجہ ہے. بس خدا اس عبادت کو ہم سب کی طرف سے قبول کرے. کل انشاءاللہ آمنو پر گفتگو ہوگا, الا الذین آمنو, ایک لفظ پر ہی گفتگو ہوگا, آمنو, پھر عملوا الصالحات, یہ ایک ایک دن ایک ایک لفظ پر گفتگو ہوں گے. مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہے جو ایمان نہیں لائے. اب ذرا یہ ہوم ورک آپ لکھیں, آج کے درس نوٹ کریں, اور اپنے بچوں کو بھی دوستوں کو بھی بلائیں, ایمان والے کون ہوتے ہیں وہ بھی میں قرآن ہی سے, آج میں نے کوشش کی تقریباً 7 سے 8 آیت خسران کے بارے میں قرآن سے لایا اور حدیث زیادہ سے زیادہ قرآن کی آیات سے فائدہ اٹھائیں گے. لیکن آئے مختصر توسل کرتے ہیں. السلام علیکا یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك. سلام ہو حسین ابن علی پر, ہماری جانیں قربان ہو حسین پر. رمضان میں بھی حسین کی زیارت مستحب ہے, ہر رات امام کو یاد کرنا مستحب ہے. کیوں؟ یہ روزہ مرہون منت ہے حسین کا, یہ قرآن اس کو حسین نے زندہ رکھا, عبادت کو امام حسین نے زندہ رکھا. میں نے روایت میں دیکھی ہے 9 ذی الحجہ کو جب یہ قافلہ مکہ چھوڑ کر کربلا کی طرف روانہ ہو گیا, پروردگار عالم نے اپنے فرشتوں سے کہا, یا ملائکتی ویا سکان السماواتی, میرا حسین کربلا کی طرف نکلا ہے. قسم ہے میری عزت اور جلالت کی, حسین اپنے بچوں کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ حج کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کربلا کی طرف تاکہ حج کو زندگی دے. میری عزت کی قسم, میں حاجیوں کو ثواب دینے سے پہلے ظاہر قبر حسین کو ثواب دوں گا. میں عرفے کے دن پہلے دیکھوں گا کون میرے حسین کی زیارت کے لیے کربلا پہنچے ہیں, تو میں لے پہلے عرفے کے دن حاجیوں کو انعام دینے سے پہلے میں کربلا میں حسین کی زیارت کرنے والوں کو انعام دوں گا. بس ایک ہی رات امام نے طلب کیا, فرمایا مجھے ایک رات کی مہلت دے. کیوں مہلت دے؟ فرمایا انی احب الصلاۃ و تلاوت القرآن. میرے دوستو قرآن کی تلاوت کرو. حسین نے آخری رات قرآن کی تلاوت میں بسر کیے. کہا مجھے قرآن کی تلاوت کا شوق ہے, مجھے استغفار کا شوق ہے, مجھے صلوات کا شوق ہے, مجھے نماز پڑھنے کا شوق ہے. پوری رات امام حسین عبادت کرتے رہے, کبھی قرآن کی تلاوت کرتے رہے, کبھی امام حسین سجدے میں رہے. دائیں طرف علی اکبر ہے, بائیں طرف شہزادہ قاسم, قمر بنی ہاشم ہے. بس ایک جملہ, خدا ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے, خدا ہمیں شہادت نصیب کرے, قرآن سے جدا نہ کرے. بس ایک جملہ جو امام کی ودا کا جملہ ہے, امام زمان اس منظر کو یاد کر کے رہتے, یا جدہ جب حسین اکبر سے جدا ہو گئے, جب جوانان بنی ہاشم سے جدا ہو گئے, فنظر الی یمینہ و الی شمالہ, دائیں طرف دیکھا کوئی جوان نظر نہیں آیا, بائیں طرف دیکھا کوئی جوان نظر نہیں آیا. زلجنا سے اترے, گنج شودا کی طرف بڑھے, اکبر کا لاش نظر آیا, قاسم کا لاش نظر آیا. ان لاشوں سے مخاطب ہو کر ایک جملہ فرمایا, ایوہ الکرام, اے بہادرو, اے بہادرو, اٹھو حسین کی دفاع کرنے کے لیے, اٹھو سیدہ کی چادر کی دفاع کرنے کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار اس عبادت کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں نور قرآن سے مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرما. یہ 4-5 دن جو درس ہے سورہ عصر کی, خدایا اس سورہ سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرما. خدا جو خسران تو نے قرآن میں بیان کیا ہے, ہمیں اس خسران میں شامل نہ فرما, اور ہمیں جو ہے خسران سے دوری اور جنت میں جانے کی توفیق عنایت فرما, اور فائدہ والے لوگوں میں ہمیں شامل فرما. پروردگار آتش جہنم حرام فرما, شہادت نصیب فرما. آپ سب کی حاجت روائی کے لیے بلند آواز سے درود بھیجے محمد عالم.